اس میں مناسب یہ سمجھا گیا کہ آزادانی کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں پہ تذکرہ کیا جائے جس میں لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر بھی. تو کوشش یہ کی جائے کہ ان باتوں کا تذکرہ آپ سامنے کیا جائے کہ جس کا تعلق آزادی کے مسائل سے ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ دین اسلام اس بارے میں ہمیں کیا باتیں بتانا چاہتا ہے. الگ بات ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, مگر کم از کم ہماری نالج میں ہو کہ دین اسلام کی تعلیمات کس حوالے سے کیا ہیں. تو آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ابتدائی طور پر پیش کروں گا. گفتگو کا دوسرا حصہ اگر تک اسی باتوں پر مشتمل ہوگا, مگر چونکہ درمیان میں تاریخ آ جائے گی ہمارے چوتھے امام امام علیہ السلام کی, شہادت کے حوالے سے جہاں ایک آدھ دو تفریحیں ان کی سیرت کے حوالے سے پیش ہوں گی, بنا کوشش میری ہوگی کہ اپنے عنوان کے بہترین ان کی سیرت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے. جو عنوان میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ایک بار تو بالکل بنیادی عنوان ہے, اور اس طرح کا یہ عنوان ہے کہ آج کی دنیا میں اس کا بچہ بہت زیادہ ہو رہا. جو عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسلام کی بنیادی تعلیم. ارے اسلام کی بنیادی تعلیم کا جو عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ اسلام کیا ہے. بطور خاص 9/11 کے بعد یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے لگا ہے. جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد کم از کم 6-7 برس سے مسلسل یہ سوال لوگوں کی زبان پر بہت عام ہے کہ اسلام کیا ہے, کیا چیز ہے اسلام. اب اگر یہ سوال لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ سے کچھ حادثہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس دوران میں اگر تک اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر اس کے باوجود یقین جانے کہ جتنا تیزی سے ان 7 برسوں میں دین اسلام ترقی کر پایا دنیا کی کوئی اور بھی ترقی نہیں کر سکا. آپ دیکھیے گا دنیا کے مختلف مقامات میں آپ اگر جائیں تو چرچ بھی بنے ہوئے ہیں, یہودیوں کے عبادت خانے بھی بنے ہوئے ہیں, ہندوؤں کے عبادت خانے بھی بنے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں بنی تھی. یہاں تک کہ اگر آپ مختلف مقامات کو چھوڑیے مختلف ایئرپورٹس پر جائیں وہاں بھی چند مقامات پر انہوں نے عبادت کے لیے چرچ بنایا, چرچ کے چھوٹا سا کمرہ بنایا اور ساتھ ہی مسجد کے لیے جگہ رکھیے, نماز پڑھنے کے لیے جگہ رکھیے. مگر دنیا کے ایسے کسی علاقے میں بھی آپ چلے جائیں, یہاں تک کہ ایئرپورٹ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں وہاں آپ کو چرچ میں عبادت کرتا ہوا ایک آدمی نظر نہیں آئے گا. اور جب اپنے جگہ مسجد کے لیے بنائی گئی ہے, نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے, وہ اگرچہ اس چرچ کے مقابلے میں بڑی بنائی گئی ہے مگر اکثر وہاں پر نماز پڑھنے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اتنے نماز پڑھنے والا خواجہ وہاں موجود ہوتے ہیں جب دائیں جگہ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ انسان فارغ ہو تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. اور دنیا میں جتنی تیز رفتاری سے اس وقت مسجدیں بن رہی ہیں دنیا کی کسی مذہب کے عبادت خانے اتنی تیزی سے نہیں بن رہی. اور فقط انہیں کی بات نہیں ہے, دنیا میں جتنی تیزی سے عذاب خانے بڑھ رہے ہیں اتنی تیزی سے کوئی عبادت خانے نہیں بڑھ رہی. آپ اپنے علاقوں کو دیکھ لیجیے جتنی تیزی سے عذاب خانے بڑھ رہے ہیں اور جو عذاب خانے پرانے بنائے جا چکے ہیں اس میں بھی حیران کن بات یہ ہے کہ عذاب خانہ بنانے والے ٹرسٹی اور جو کام کرنے والے بیچارے محنت کرنے والے افراد ہیں یہ بیچارے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم عذاب خانہ ایسا بنا رہے ہیں یا عذاب خانے میں بیٹھنے والے مردوں یا عورتوں کا پوشن ایسا بنا رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی. زیادہ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہونی چاہیے, عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہونی چاہیے, پارٹی کی جگہ اتنی ہونی چاہیے. وہ پورے 10-10 سال 15-15 سال 30-30 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی پلاننگ فقط 2 ہی سال میں جا کے ناکام ہو جاتی ہے, وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. جو مردوں کے لیے بنائیں گے وہ جگہ کم پڑ گئی, جو پارٹی کے لیے بنائیں گے وہ جگہ کم پڑ گئی, جو عورتوں کے لیے بنائیں گے وہ جگہ کم پڑ گئی. تو آج باوجود اس کے دین میں دین اسلام کے خلاف اتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ ترقی کرنے والا دین اسلام اور ان میں بھی ترقی کرنے والا بطور خاص محمد والے محمد کا دین ہے. دو مثالوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو عام طور پر لوگوں کی وجہ سے پوچھا بھی جاتا ہے, بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے ادا خانے بنا رکھے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ادا خانہ ایسا ہوگا مجلس نہ ہوتی, وہ مسجد نہ ہونا ہوتا, مگر انہوں نے کچھ عالم سزا رکھے, کچھ زری سزا رکھی ہے, کچھ بچے سزا رکھے ہیں. تو یہاں ہمارے علاقے میں بطور خاص بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ نام چھوٹی چھوٹی اس طرح کے ادا خانے بنائے. ایک سوال ادا خانوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ادا خانہ بنایا, کیا ہم نے نہیں بنایا, ہمارے والد نے بنایا, ہمارے دادا نے بنایا, اور سال ہر سال سے یہ ادا خانہ ہمارے گھر میں چلا رہا ہے, اور جس مکان کو بھی ہم نے تبدیل کیا وہاں سے ادا خانہ پھر اپنے مکان میں دوبارہ ہم نے منتقل کر دیا. 3 سال پہلے ہم مطلب کسی جگہ پر رہتے تھے, وہاں سے منتقل ہو کے ایک نئی جگہ پر آ گئے, ادا خانہ پھر وہاں سے یہاں لے آئے, تو ہمارے گھر میں ادا خانہ 50 سال سے سجا ہوا ہے. لیکن اب صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ مثلا گھر میں بیٹیاں تھیں اس وقت کا کام ہو رہا تھا, اب خود کام کرنے کی طاقت نہیں ہے, حفاظت کرنے کی نگرانی کرنے کی طاقت نہیں ہے, بڑھاپے کی منزل آ گئی ہے, یا کوئی بھی اور وجہ ہو, یہی مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, مگر کوئی بھی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے اب ہم اس اداکارے کا خیال نہیں رکھ پائے, تو کیا ہم اس کو بند کر سکتے ہیں؟ 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال سے یہ ہمارے گھر میں ہے, اب اس کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں؟ اگر بند کر سکتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ نمبر ایک. دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سالوں سے مجلس ہوتی ہے, ہمارے والد کے زمانے سے, ہمارے دادا کے زمانے سے یہ مجلس چلی آ رہی ہے, اور یہ مجلس ہم پچھلے 40 برس سے کر رہے ہیں, مگر اب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس مجلس کو ہم مزید آگے کر سکیں. لہٰذا کیا آپ اس مسجد کو اگر بند کرنا چاہیں تو بند کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے بیچارے ہیں کہ جنہوں نے عقیدت کی وجہ سے بہت سالوں پہلے یہ کام شروع کیا تھا اور نسلن بعد نسلن یہ کام کرتا رہا, مگر اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مسجد کو مسجد کنٹینیو کر سکے. اپنے گھر کی مسجد ہے تو پہلے گھر میں کرتے تھے, پھر امام باقا میں کرنے لگے, یا مسجد باہر روڈ پر کرنے لگے, مگر اب نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو اگر بند کرنا چاہیں تو بند کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا طریقہ کار ہوگا اگر اس کو بند کرنا چاہیں؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک اکثر سے شب داری ہوتی ہے اور سال ہر سال سے شب داری ہو رہی ہے, مگر ہم اس شب داری کو آگے جا کے نہیں کر سکتے ہیں. کیا اس کو بند کرنا چاہیں تو بند کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جو ایام اعضا کے بطور خاص پوچھے جاتے ہیں. سردار محترم یہ نہ سمجھے گا کہ میں فقط ان ساری چیزوں کو بند کرنے کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس کو مزید اور آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ضرور بیان ہوگی. ایک سوال کریے محمد والے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ بہت اچھا کام ہے, بہت ہی مفید کام ہے, بلکہ اگر آپ علماء کی کتابیں, مہاراج کرام کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کاموں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے. تو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے صفا و مروہ میں صحیح کرنے کے لیے, شعائر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان ساری اداداریوں کے لیے. مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص اداداری کے کسی حصے کو بند کرنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں, وہ چاہے تو بند کر سکتا ہے. مجلس کو چاہے بند کر سکتا ہے, چاہے یہ مجلس 50 برس سے اس کے یہاں ہو رہی ہے, اس کے بعد کے دادا کے زمانے سے ہو رہی ہے, مگر اگر بند کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں. اسلام سخت مذہب نہیں. جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں اسی میں وہ ٹکڑا آئے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پروردگار انسان کی گنجائش سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے. تو یقیناً کون مومن ہوگا, کون حسین کا چاہنے والا ہوگا کہ جو اس کو جاری نہ رکھنا چاہتا ہو؟ مجلس ہے, شب داری ہے, ادا ہے, کون ہے اس کو جاری نہ رکھنا چاہتا ہو؟ مگر اگر وہ مجبوری پہ جاتی ہے اور نہیں کر پائے تو کوئی حرج نہیں, مجلس کو بھی بند کرنے کی اجازت ہے, شب داری کو بھی بند کرنے کی اجازت ہے. اور اسی طرح سے اگر گھر میں ادا خانہ بنایا ہوا ہے, ادب وغیرہ سجائیں, ان کو بھی اگر بند کرنا چاہیں تو بند کرنے کی اجازت ہے. میں نے یہ لفظ بہت ہی یعنی مشکل سے ادا کیا ہے اصل میں تو اس کو اس کے لیے کیا طرح کرنا چاہیے تھا مجھے کہ اگر اس کو پڑھانا چاہیں مگر یہ بچے مدد کرنے میں پیدا نہ پڑ جائیں کہ پڑھانا چاہیں کا مطلب ہے کہ اور پڑھا کرنا چاہیں اردو زبان کے اعتبار سے تو دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں صحیح لفظ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھانا چاہیں پڑھا کر اس کے لیے کہ اس کو بات کرنا چاہیں تب بھی وہ ذہنی ممکن بن سکتا ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اگر بس کے کسی مقام پیدا ہونا ہے ہمارا اور ہم اس کو مدد کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے جو شخص اس معاملے میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہ اپنے یہاں اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے اپنی ایمانوں میں سے غسل دینا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے یہاں دماغ آئے جو چیزیں ہمارے پاس ہے یہ بڑی ہیں بابا کی چیزیں ہیں ان سب کو وہاں دماغ آئے اگر ایسا کوئی آدمی نہیں مل رہا کہ جو ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے تیار ہو تو جو ارد گرد کے اداخانے ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں سری ہے اگر مبارک ہے پنچے ہیں جھولا ہے مشکلات جہاں یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں وہاں اگر وہ لینے کے لیے تیار ہو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ اگر شہر کراچی سے باہر دونوں سندھ میں بہت سارے اداخانے ہیں جہاں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے اگر ان کو وہاں دینا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ممکن ہو تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اب میں تھوڑا آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ بس کہ کوئی شخص بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں اس لیے ذمہ داری بھاری اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں نہ کوئی بس نہ کوئی ازمانہ نہ کوئی مہربان تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے جیسے عاشور کے دن جیوانی میں جا کر ہمارے یہاں تو ہمارا طریقہ کار تو ہے وہ تو یہی ہے کہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ استادگی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اگر ہمارے گھر کے ادارہ میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے کسی مقام میں جا کر اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ اس کو سمندر میں موقع کر سکتا ہے وہ طریقہ کار کیوں ہونا چاہیے تو بعض مسلمانوں کا ہے جو عزت اور احترام کے بغیر اس کی توہین اور اس کی شان میں مساطمت ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ اٹھ پھیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان پر شیطان نے کوئی بوجھ لاد دیا تھا اس بوجھ کو اتارنے کے لیے تھوڑا سا وہ اپنا بوجھ ساجدہ کے دریا میں پھینک رہے ہیں وہ طریقہ کار نہ ہمارا ہے نہ ہمیں دیکھ دیتا لہٰذا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہمارے پاس ہے کہ جس کو محترم اسلام کی ابتدائی تعلیم جو آج کے زمانے کا سب سے اہم سوال ہے اسلام کیا ہے اس کا قرآن مجید کی آیت نمبر بلکہ سورہ نمبر 6 سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک یہ تین آیتیں ہیں ان تین آیتوں میں اسلام کا ابتدائی تعارف بیان کیا گیا کہ اسلام کیا ہے یہ سوال جو آج مولانا ہمارے سامنے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے یہ سوال آج پہلی دفعہ نہیں پوچھا گیا جب مسئلہ کھڑا ہوا پرابلم کر رہے تھے تو ابھی سوال لوگوں کے نام سے زیادہ پوچھا جانے لگا 9/11 کے بعد مگر جن لوگوں کے لیے 14.5 سال کے مسائل پیدا ہوئے تھے سب سے پہلے یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا جب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوا اس کے بعد یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا وہ کون تھے کہ جن کے لیے پرابلم کھڑا ہوا تھا اور وہ معلوم کرنے آئے تھے آپ کے ذہن کے بعد میں وہ تو رسول کی آمد سے پہلے مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج یہ دو قبیلے آباد دو بڑے قبیلے تھے اور دونوں قبیلوں میں اتفاق سے ایسی جنگ چل رہی تھی ایسی جنگ چل رہی تھی یہ کہا جاتا کہ 300 پرانی جنگ ان دونوں قبیلوں کے درمیان چل رہی اور کوئی نتیجہ نہیں نکالا تھا کوئی اس کا عین نظر نہیں آ رہا تھا اگر تو وہ 300 پرانی جنگ تھی ہمیں کمال مگر آج کے دور میں کون سی اس طرح کی جاتی ہو رہی خود ہمارے اپنے تیمور کی حالت کو دیکھ لیا، 60 سال سے کشمیر کے بارے میں جنگ ہو رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کا اینڈ نہیں آ رہا ہے، اختتام نظر نہیں آ رہا، ہر سال ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں، کوئی اس کا بات نظر نہیں آ رہا. آج کی دنیا میں فرق یہ کہ فقط دو آدمی لڑتے نہیں ہیں، دوسرے دو ان دونوں کو لڑوانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، 60 سال سے چل رہا ہے، نہ جانے کتنے سال چلے گا. ان کے یہاں اتنی پرانی جنگ چل رہی تھی، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ فقیلہ اور فقیلہ حضرت پر بھاری آ رہا تھا اور قریب قریب کو شکست دینے والا تھا. تو اب فقیلہ حضرت کے لوگوں نے ایک میٹنگ بلوائی، اور میٹنگ بلوانے کے بعد یہ طے کیا کہ ہمیں دوستوں سے ہیلپ دینا پڑے، فورن ایڈ دینا پڑے گی، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. لہٰذا فورن ایڈ اگر آپ دیں گے تو اس کا مقابلہ کرنے میں بات ہوگی. اگر فورن ایڈ کہاں سے طلب کی جائے، عام طور پر فورن ایڈ الائٹ فورسز سے طلب کی جاتی ہے، اور الائٹ فورسز جب جس طرح کی مدد کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے بھی کوشش کی کہ اپنے الائٹ فورسز سے مدد دینی چاہیے. اب اپنے الائٹ فورسز سے مدد دینے کے لیے وہ کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے الائٹ فورسز نہ مکہ کے قبیلے ہیں، مکہ والوں سے مدد لینا چاہیے. مکہ والے مدینہ والوں سے مدد لیتے تھے، مدینہ والے مکہ والوں سے مدد لیتے تھے. مدد دینے کے لیے کیا ہوا کہ دو آدمیوں کا ڈیلیگیشن بنایا جائے اور ان کو مدینہ سے مکہ بھیجا جائے تاکہ ان سے ہیلپ مانگی جائے کہ بھائی ہم پریشانی میں آ رہے ہیں اور شکست کھانے والے ہیں، اب ہماری مدد کی جائے. تو جن دو آدمیوں کو ڈیلیگیشن کے طور پر بھیجا گیا تھا، ان دو آدمیوں نے مکہ شہر میں، یہ دونوں عام آدمی نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ مدینہ میں جو کانفرنس بلائی گئی تھی، اس کانفرنس میں تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے دو افراد تھے، ان کو ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا. نمبر ایک اسد بن زرارہ اور نمبر دو زکوان بن عبدالعزیز، ان دو افراد کا انتخاب کیا گیا اور ان کو ڈیلیگیشن میں، ڈیلیگیشن کی صورت میں مدینہ سے مکہ بھیجا گیا تاکہ مدد حاصل کی جا سکے. اذان محترم، جب یہ دو آدمیوں کا ڈیلیگیشن آیا، انتہائی افراد ہیں، پولیٹیشین ہیں، اپنے بات کے مانے ہوئے دانشور ہیں، اور آ کر جب انہوں نے مکہ والوں سے بات کی تو مکہ کے مدینے کا سردار قطبہ اس کے بعد آئے تھے، اور اس کے بعد اپنے پرابلم کو پیش کیا. آپ جانتے ہیں قطبہ کون ہے؟ یہ قطبہ وہ شخص ہے کہ جس نے راتوں کو چھپ چھپ کر رسول کی زبان سے قرآن سنا تھا. حالت پابندی لگ گئی تھی، سارے عرب کے قبیلوں نے، مکہ والوں نے طے کر دیا تھا کہ ہم رسول کا قرآن نہیں سنیں گے، اور ڈسائڈ ہو جائے یہ بات کہ ہم رسول کا قرآن نہیں سنیں گے، اس لیے اس قرآن میں جادو ہے، اور جادو اثر ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کے بعد کھینچا چلا جا رہا ہے. لہٰذا انہوں نے کانفرنس میں طے کیا تھا کہ آئندہ سے رسول کا قرآن کوئی نہیں سنے گا، مگر اس قرآن میں ایسی جانسیت تھی، ایسی جانسیت تھی کہ جب رات کی تاریخی چھا جاتی تھی اور سب لوگ سو جاتے تھے تو یہی قبیلے کے بڑے بڑے سردار رسول کے گرد، گھر کے گرد آ کے جمع ہو جاتے تھے، اور جب رسول رات کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو رسول گھر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، جو باہر قرآن کی آواز آتی تھی یہ باہر والے ہو کر سارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے.
حبیب خدا خاتم الانبیاء بابا لبنان صلی اللہ
طرح کی تبدیل جب اس نے اپنے قبیلوں کی سرکار کے سامنے جا کے کی تو سمجھ گئے کہ کسی بات کر رہا ہے، فوراً سمجھ گئے. آگے بڑھ کر ابو لہب نے اس سے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو جانا چاہتے ہو؟ فوراً سمجھ گئے کیا تم مسلمان ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ کیا تم بھی اس جادوگر کے جادوگری میں آ گئے ہو؟ آپ اس چیز عربی غیرت نے جوش مارا، مرنا نہیں نہیں بھلا میں ایسا کام کروں گا، ایسا تھوڑی جسے آگے جھٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور ایسے تھوڑی میں آسانی سے مسلمان ہوں. یعنی بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی جس کی، مگر اس کے باوجود جو ان کی پرانی جہالت تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے فیملی ممبر یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو کیسے اختیار کریں گے؟ چاہے وہ ہم پر نظر آ رہا ہے مگر اس کے باوجود اس کو اختیار نہیں کریں. یہ خطبہ ہے جس کے بعد یہ آئے. اور آپ نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک جنگ ہو رہی ہے، اور ابھی میرے بہت بادلوں نے قریب قریب ہمیں شکست دے دی ہے، زیادہ تم سے مدد مانگنے لیے آئے. تو خطبہ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم خود بڑے پریشانی میں، ایک پرابلم تو یہ کہ تم اتنے دور ہو کہ تمہاری مدد کرنا آسان نہیں ہمارے لیے، مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے جس نے انتہائی ایکسٹریمسٹ دین لوگوں کے درمیان پھیلا دیا ہے، اور ایسا ایکسٹریمسٹ ہے یہ کہ جب یہ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے اور اپنے دین کی بات بیان کرتا ہے تو اس دین کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، لوگ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اتنے انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں کہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، عورت شوہر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی انٹالرنٹ بن گئی اور سوسائٹی میں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. اللہ مندر یہی ساری باتیں ہیں نا جو آج کی دنیا میں دین اسلام کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس آدمی نے پوری سوسائٹی کو انٹالرنٹ بنا دیا ہے، لوگوں میں برداشت ختم ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا ہے. بھائی دین اسلام تو سلامتی کا مذہب تھا، محبت کا مذہب تھا، بھائی چارے کا مذہب تھا، یہ اتنا فساد اور اتنا ایکسٹریمزم کیوں آ گیا؟ اتنی شدت پسندی کیسے آ گئی؟ پھر اہمیت وہی نعرہ تھا جو انہوں نے تھوڑے سے بہت وقت پہلے لگایا کہ ایک آدمی پیدا ہو گیا جس نے پوری سوسائٹی کے بیچ کو دباؤ اور برباد کر دیا. سب نے یاد کیا اس میں کہیں ایسا دین پیش کر رہا ہے کہ جس میں وہ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور ہمارے بتوں کو بڑا بڑا کہہ رہا ہے اور ہم سب کو بے وقوف کہہ رہا ہے، ہم سب کو بات کما کر کہہ رہا ہے، اور اس دن کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اتنی جانتے ہیں اس میں اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کا دین قبول کرتے ہیں. لہٰذا ہم خود آپس میں پریشان ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، باپ بیٹا جھگڑ رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جھگڑ رہا ہے، تو ہم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اچھا آنے والا یہ اسد بن زرارہ، یہ احمد جی تھا، تھنک ٹینک کا اچھی تھا، انٹیلیجنس اچھی تھا، سمجھ گیا کہ یہاں سے کوئی مدد نہیں ملے. اچھا ٹھیک ہے طرف چلتے ہیں، مگر جب یہاں پر آئے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کریں تو اس کے بعد چلے جائیں گے. کہنا نہیں کیا مدد کر رہے ہو بھائی، اگر خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو مہینوں کو بیٹھنا ہوتا ہے اور مہینوں لوگوں کی باتیں لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے کانوں میں لوگوں کے کانوں میں اس کی باتیں پڑتی ہیں، یہ غلط نہ کرنا. اچھا تو کیا کریں؟ بس ایسے کر لو، اب جانے کے لیے تو تیار ہیں، مگر جو شخص خانہ کعبہ میں آتا ہے وہ بغیر احرام پہنے اور خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، احرام پہن کے خانہ کعبہ میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو ہم بھی داخل ہوئے تو احرام پہن کے آئے ہیں. دیکھیے اس زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، حج عمرے کا سلسلہ زمانے سے چل رہا تھا، تو ہم بھی آئے تو احرام پہن کے آئے، تو احرام اترے گا کیسے جب تک ہم یہ ثواب نہیں کریں گے؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اسلام کی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ مستحب عبادت انجام دینے جا رہے ہیں اور اس کو شروع کریں درمیان میں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. مثلاً مستحب روزہ آپ نے رکھا ہے، اگر مسجد کے دن کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے آپ نے کہا بھی تھوڑا میں مستحب روزہ نہیں رکھتا، روزہ توڑ دیتا ہوں، آپ کو اجازت ہے مستحب روزہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے اپنی جیب میں نیت کی کہ میں 10 روپے صدقہ غریب کو دوں گا، 10 روپے کا نوٹ اپنے جیب میں ووٹ کے رکھ لیا، آپ کو غریب ملا تھا تو میں اسے دے دوں گا، 10 روپے کا نوٹ اپنے جیب میں ڈال دیا، ارادہ کر لیا پکا کہ مجھے صدقہ دینا ہے. آگے کر کے آپ کو پتا چلا کہ نہیں ابھی تو 10 روپے کی مجھے نوبت ہے، اس لیے بس کا کرایہ مجھے دینا ہے، تو اگر آپ یہی 10 روپے کا نوٹ نکال کر اگر خود استعمال کر لیتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. مستحب عبادت کی آپ نیت کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی صبح عبادت کو چھوڑ سکتے ہیں. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نیت بھی کر چکے ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں درمیان میں، مگر عمرہ کی عبادت ایسی ہے کہ جس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر آپ نے ایک مرتبہ عمرے کا احرام کر لیا، چاہیے احرام مستحب عمرے کا تھا، مگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے احرام پہن لیا یا مستحب حج کا احرام پہن لیا تو اب یہ احرام نہیں اتارتا. جب تک کہ اس عبادت پر اختتام تک نہیں پہنچا سکے اس وقت تک احرام نہیں اتر سکتا. اچھا دو باتیں بڑی پریشان کرتی ہیں احرام کے بعد، دو. ایک بات ہمارے لوگوں کو اور ایک بات دوسرے لوگوں کو. دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ احرام پہننے کے بعد سب اگر آئینہ دیکھیں گے تو بکرا تو نہیں کٹ جائے گا، کمی کریں گے بال گریں گے بکرا تو نہیں کٹ جائے گا، کفارہ تو نہیں لے جائے گا. یہ ایک بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے جو کہ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ صاحب بکرا تو نہیں کٹ جائے گا. سب سے بڑا سوال ہوتا ہے خدا کی نا فرمانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بکرا نہیں چڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ جو یہ پوچھی جاتی ہے نا، بیوی میرے لیے حالات تو رہی نا، ابھی میں نے رام اتر کیا، میں نے کھا لیا عبادت مکمل کر دی، اب بیوی میرے لیے حالات تو رہ گئی. تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بہت اہم عبادت ہے، دوسرے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو بھی نظر انداز کر دے گا یاد رکھیے کہ اس کا افیکٹ آنے والی جنریشن میں پڑ سکتا ہے. اب اگر آل محمد کی محبت پیدا نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. سلوات پڑھیے محمد والے. تمہارے کانوں میں روئی پہنچ دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی حق سننے کی بات آتی ہے وہاں عام طور پر کسی نہ کسی سے کانوں میں روئی پہنچی جاتی ہے. یاد رکھیے جہاں کہیں حق سننے کی بات آتی ہے، خبردار بنا آنے کی وجہ سے نہ جانا، خبردار بنا آدھا کھانے میں نہ جانا، خبردار بنا کتاب نہ پڑھنا. یہاں تک کہ اگر میرے بات والدین کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر بچیاں کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد حجاب کرنے لگ جائیں، بچے کچھ کتاب پڑھنے کے بعد داڑھی کرنے لگ جائیں تو ماں باپ کو کتابیں پڑھنے سے منع کر دیتے، خبرداری والی کتاب نہ پڑھنا نہیں تو حجاب کرنے بیٹھ جاؤ گی، نہیں تو داڑھی کرنے بیٹھ جاؤ گی. یعنی نہیں تو بچوں کے کان میں روئی ٹھونسنے کا طریقہ الگ ہو گیا. بس اس زمانے میں طریقہ الگ تھا، آج طریقہ کا الگ ہو گیا. کبھی ہاتھ سننے کی بات آ جائے وہاں ہمیشہ کانوں میں روئی ٹھونسی جاتی ہے، کان میں روز پوچھتے ہیں. اچھا کان میں روز پوچھنے گئی اور کرو ابھی نواز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہجر اسماعیل وہ جگہ جو چبوترا ہے آنے کعبہ کے پیچھے دیکھتے ہیں، ہجر اسماعیل اس میں بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اس نے اپنے کان میں روز پوچھ لیا، ارے آنے کعبہ کا دباؤ کرا، پہلے سے چکر لگایا اس نے تو رسول کے ساتھ دیکھا ہی نہیں، دوسرا چکر لگایا جب اس رسول کے ساتھ اترا تو دیکھ رہا تو صحیح مگر بڑی نفرت سے رسول کی طرف دیکھا. یہ وہ آدمی ہے جو سوسائٹی اور کمیونٹی کے بیچ کو تباہ کرنے والا ہے، یہ ان گورنمنٹ سوسائٹی پیدا کر رہا ہے. لہٰذا دوسری مرتبہ دیکھا تو بڑی نفرت سے دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا تو رسول کے لیے بیٹھے تھے اصحاب جو بیٹھے تھے ان کو دیکھا، جب ان کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ نہیں یہ تو سلجھے ہوئے لوگ معلوم ہونے، میرا نام لوگ نہیں وہ بیوہ قسم کے لوگ نہیں سلجھے ہوئے قسم کے لوگ. چوتھا چکر لگا تو اب رسول کی طرف دیکھا تو ذرا ہمدردانہ نظر دوڑائیں گے، یہ آدمی کوئی سجا آدمی معلوم ہو رہا ہے، کوئی ایسا ویسا آدمی معلوم نہیں ہو رہا. پانچواں چکر لگایا تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی تم کو بیوقوف کو بات تو نہیں ہو، تم کو احمد بات تو نہیں ہو، تم تو بہت بڑے پولیٹیشن ہو، تم بہت بڑے دانشور ہو، تم تھنک ٹینک کے آدمی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور دوسروں کی بات تو سننا، اور اگر اس کی بات غلط ہے تو اس کی بات کو رد کرنا، تمہارا کام یہ ہے. یہ کیا ہے نام بتائیے، کیا بے وقوف تھی تم، اتنے احمد تو نہیں ہو، تم تو دیکھتے تھے، یہ کیا ہے نام، یہ کیا ہے نام، غلط بات کی تم اس کی بات نہ سنو. لہٰذا اس نے اپنے کان سے روئی نکالی اور ثواب ہو رہا. اب جو قرآن کی کچھ آیتیں جس کے کام میں پڑھی کو توجہ بھیج. اور جب آخری دفعہ مکمل کیا تو قرآن کی کچھ آیت ایسے کان میں جا چکی تھی, اس نے کہا ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ آ کے بات ضرور کرنا چاہیے. اور زمانے کے دستوں کی یاد رکھیے کہ جب کوئی مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو عام طور پر شہر والے جب اپنے گھر بابا نہ دے تو گھر والے اسے محلے والے پوچھا کرتے تھے تمہیں وہاں کیا دیکھا, کیا بات ہوئی, کیا ہو رہا ہے وہاں. کہا بھائی میں مزدور آدمی ہوں, کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, لوگ میں اس سے سوال کریں گے تمہیں مکہ شہر میں کیا دیکھا, میں کیا کام کروں گا, اتنا بڑا بات ہے پیش آ گیا ہے لوگوں میں کچھ نہیں بتاؤں گا, جلد جا کے بات کرنا چاہیے. اب جب کس نے بات کی, بات میں سب سے پہلا سوال کیا ہے اس کا, سب سے پہلا سوال ہے واٹ از اسلام, اسلام کیا ہے. جو آج 1450 بعد گھما گھما کے سوال کیا جا رہا ہے, سب سے پہلا سوال اللہ کے رسول کے سامنے کیا, اللہ کے رسول کے سامنے پہلا سوال آ رہا کہ واٹ از اسلام, اسلام ہے کیا چیز. اللہ کے رسول نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں آغاز کیا, قل تعالوا اتم اتقوا, آلو سنو میری بات سنو, تعالوا اتقوا. تعالوا کا لفظ آپ نے آپ کے یہاں تو بہت مشہور ہے, قل تعالوا اتم اپنا اتم اپنا اپنا آنا و اپنا اتم, آلو سنو اسلام کیا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, تمہیں کیا کرتا ہوں اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول نے اسلام کی بالکل ابتدائی تعلیم سب سے پہلے شروع کی, آغاز ہے بالکل اسلام کا. اب اسلام کی جو ابتدائی تعلیم ہے اللہ نے محترم کیا اس بات کی ابتدائی تعلیم ہو سکتی ہے, بنائے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی باتیں ہوں گی وہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہوں گی. اچھا بہت بڑی بڑی باتیں کیا ہیں اسلام کی, اسلام کی جو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں نماز بہت اہم ہے. اگر نماز نہ ہو اذان محترم کے بعد ذہن رکھیے صادق آل محمد امام جا کر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص مولا کے پاس آیا کہ مولا میں یہ تو جانتا ہوں کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, کبیرہ ہوتے ہیں کبیرہ ہوتے ہیں, لیکن کیا کبیرہ گناہ سب سے سب برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں سب برابر نہیں. اچھا سب برابر نہیں تو اس کے علاوہ بھی مطلب لوگ کبیرہ سے بھی بڑے گناہ جن کو اکبر القبائر کہیں گے ایسے کچھ ہیں کہاں ہیں جتنے. اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا, الکفر باللہ اللہ کا کفر, الحد و حقوق الوالدین و ابن مال یتیم و ابن الربا و ہجرا و تعرض بعد الہجرا اور بس سب سات گناہ کا تذکرہ امام نے کیا, قتل باقی بہت بڑا گناہ, کفر اسے بھی بڑا گناہ, والدین کو اذیت پہنچانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے, اس کے بعد یتیموں کا مال کھانا عظیم گناہ, سود کھانا بہت بڑا گناہ, کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا کہ جہاں انسان دین کی پابندی نہ کر سکتا ہو, جہاں دین کی پابندی کر سکتا ہے مگر یہاں سے مطلب لوگ کسی ایسی جگہ چلے جانا نہ دین کی پابندی نہ کر سکتا ہو, یہ بہت بڑا گناہ یاد رکھیے گا. جو آج مغربی دنیا میں جانے کے بہت سارے لوگ خواہشمند ہیں, اگر وہاں پر دین پر صحیح طرح سے عمل نہ کر سکے یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اور آخری گناہ کیا ہے کہ جہاں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دینا. اچھا ہر ایک کی تفصیل ہے مگر میں نہیں جا رہا, جب نے سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تو امام نے ان سات گناہوں کا تذکرہ کیا. اب اس نے ایک اور سوال کیا کہ اپنا مال یتیم بڑا گناہ ہے یا ترک الصلاح بڑا گناہ ہے, نماز کو چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے. امام نے کہا ترک الصلاح بڑا گناہ ہے, کہا مولا آپ نے سر سر کیا ہے سات گناہ جو ہیں ان کو پھر سے سنیے, کفر قتل والدین کو اذیت یتیم کا مال کھانا سود کھانا اللہ کی نافرمانی کرنا اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں دین پر عمل نہ کر سکتا. مولا آپ نے نماز کو چھوڑنے کا تذکرہ تو کیا ہے, نماز کو چھوڑنا جو آپ کہیں سب سے بڑا گناہ ہے اس کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے نہیں. امام کہہ رہے ہیں کیا ہے میں نے, تو نے بہت نہیں کیا اور کام کیا ہے آپ کے راتی چکرا ہے. مولا آپ نے نہیں کیا ہے, کہا دیکھو ترک الصلاۃ متعمدن کفر، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہی کفر ہے، جو سب سے پہلا گناہ میں نے تذکرہ کیا تھا کفر، یہ اسی میں شامل ہے۔ تو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مگر اللہ کے رسول جن بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات وہ کون سی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نماز ہوگا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روزہ ہوگا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حج ہوگا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عزاداری ہوگی، مگر اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں یہ اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات ہیں، اور جو میرا عنوان ہے اس کے تحت، ویسے تو یہ 10 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ آیت نمبر 151 سے 153 تک ہے، 10 چیزیں ہیں، اور اشرے میں ہمیشہ 10 چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو میں 10 ممانات آپ کے سامنے الگ الگ بیان کر سکتا ہوں، مگر مجھے لگتا نہیں کہ میں 10 چیزیں آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کر سکوں، بس پروردگار کی جتنی توفیق رہی میں کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات اگرچہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی تھی اور مسلمان بعد میں اچھی طرح سے اس سے آگاہ ہو گئے تھے، مگر یہ جیسے مسلمان بنے تھے یہ بڑا ہی عجیب قسم کا اسلام تھا، وہ اسلام وہ ہے کہ جو رسول سے پوچھا گیا وہ انہوں نے بتایا، مگر یہ بعد میں جو کربلا والے جس اسلام پر چل رہے تھے وہ بڑا ہی عجیب قسم کا اسلام تھا۔ 10 چیزوں کا تذکرہ میں رفتہ رفتہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر کربلا والے اسلام کو دیکھیے کہ کیسا ہے۔ ایک نماز حسینی لشکر میں ہو رہی ہے، دوسری نماز یزیدی لشکر میں ہو رہی ہے، نماز وہاں کی ہو رہی ہے، مگر یہ کیسا اسلام ہے، جس سے دشمنی تھی ان کو قتل کر دیا اور ان سب کو قتل کر دیا، 72 کے 72 قتل ہو گئے، منزل شہادت پر پہنچ گئے، اب تو جنگ ختم ہو جانا چاہیے نا، اب تو ساری باتیں ختم ہو جانا چاہیے، مگر نہیں عزیزو، اس سلسلہ یہاں رکا نہیں، اس سلسلہ مزید اور آگے بڑھا، اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اس کی الگ داستان اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان چھوٹے بچوں کو کبھی تماشے مارے جاتے ہیں، کبھی کوڑے مارے جاتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ہے کہ نہ ان کو پورا کھانا دیا جاتا ہے نہ ان کو پورا پانی دیا جاتا ہے، اور منزل ایسی ہے کہ فقط 3 دن ان بچوں کا پانی بن نہیں رہا، اوپر کے سارے راستے میں بھی بہت قلیل مقدار میں ان کو پانی دیا جاتا ہے، شام کے راستے میں بھی عرب کی جھلستی بھی گرمی ہے مگر تھوڑی سی مقدار میں ان کو پانی دیا جاتا ہے۔ اذان مؤذن ایک مربع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے، یزیدی لشکر کو شمر لے کے چلا ہے اور یہ شام کوفہ شام کے راستے سے جا رہا ہے، جب کوفہ کے بازاروں سے قافلہ گزرا، شام کے بازاروں سے قافلہ گزرا، تو مختلف مندروں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور کئی ایسی مندریں تھیں کہ جہاں پر پانی مائن سب نہیں کہا جاتا، خود ان کی پہنچ کے سپاہی بہت پیاسے ہو گئے، ان کی فوج کے جانور بہت پیاسے ہو گئے۔ ایک منزل پر آ کر شمر نے قافلہ روکا، پانی کی بڑی شدید قلت تھی، پوری فوج کے سپاہی پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، کسی ایسی منزل پر آ کے قافلہ روکا کہ جہاں پانی اس کو میسر آ گیا، اگر اس کی فوج کے سپاہی پیاسے ہیں، اس کی فوج کے جانور پیاسے ہیں، تو اہل بیت کے بچوں کا کیا گزرے گا، ان بچوں کا کیا حال ہوگا، وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس بچوں کا پیاس سے برا حال ہے۔ اب اس مقام پر آگے معاملہ رکا ہے اور شمر نے طے کیا کہ یہاں سے پانی سب کو دیا جائے گا، سپاہیوں کو پانی دیا جائے گا، جانوروں کو پانی دیا جائے گا، اب یہ چھوٹی سی بچی ہے، پیاس کے مارے اس کا برا حال ہے، اور پیاس کے مارے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، لہٰذا ایک مرتبہ اپنی کوپی سے کہا، کوپی لا جاؤ، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے، میں بھی اس سے جا کر پانی مانگوں اور میں بھی اپنی پیاس بجا دوں، نہ جانے کوپی کے ذہن میں کیا بات آئی تھی، اچھا بیٹی اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ شمر تمہیں پانی دے دے گا تو جاؤ جا کر مانگو، یہ چھوٹی سی بچی ہے، ہاتھ میں چھوٹا سا کنڈا لیا، ایک مرتبہ شمر کے پاس آئی اور شمر سے کہتی ہے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ، ہمارے اس طرح سے توسل کو قبول فرما۔ پروردگارا حاضرین محفل، بانیان محفل، سامعین محفل، ان تمام کی تمام شریف حاجات کو پورا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو حج و زیارات کی متمنین کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کو ایمان کے عوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔